الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. کل جو اختتامی گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی وہ حوالے کے حوالے سے تھی, اور چونکہ اس کا ایک ہی مسئلہ درمیان میں آیا لہذا اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے بھی ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ توضیح المسائل نام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو وہاں فرضے کے مسائل کا الگ باب بنایا گیا ہے اور حوالے کے مسائل کا الگ باب بنایا گیا ہے. جو افراد حوالے کے مسائل زیادہ تحقیق میں معلوم کرنا چاہتے ہوں وہ پھر توضیح المسائل کا مطالعہ کر لیں. اس کتاب میں نئے یعنی منہاج الصالحین میں نئے موجودہ زمانے کے جتنے حوالے دار ہوتے ہیں ان کا تذکرہ مستحدث المسائل کے نام سے آخر میں شائع ہوتا ہے, مگر وہ کبھی پڑھانے کا موقع ہوا تو پھر اس وقت اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. حوالے کے باقی زیادہ مسائل توضیح المسائل میں لکھے ہیں. چونکہ ہمارا اصل عنوان حوالہ نہیں ہے, اصل عنوان ہمارا قرض ہے قرضہ, تو اسی حوالے سے اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. قرضے کے حوالے سے ایک ذرا دوسرے زاویے اور دوسرے اینگل سے ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ فرض کیجیے کہ کوئی شخص کسی کو ایک شہر میں رقم دیتا ہے اور دوسرے شہر میں وہ رقم وصول کرتا ہے, تو اس طرح سے رقم دینا اور رقم دوسرے شہر میں وصول کرنا یہ چاہے حوالے کے باب میں شامل ہوتا ہو یا قرضے کے باب میں شامل ہوتا ہو, اس طرح کرنا جائز ہے, اس کو کوئی پابندی نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک شہر میں رقم دی جائے اور کہا جائے کہ میں دوسرے شہر میں, میں یا میرا آدمی دوسرے شہر میں رقم وصول کر لے گا, مگر اس میں بھی ایک پابندی یہ ہے کہ جتنی رقم دی جا رہی ہے اتنی ہی رقم دوسرے شہر میں وصول کی جائے گی, اس سے کم وصول کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں 10,000 روپے بھیجنا چاہتا ہے, 10,000 کے بجائے اگر وہ اپنے علاقے اپنے شہر میں پورے 10,000 وصول کرتا ہے تب بھی صحیح ہے, اور اگر پابندی لگا دی جائے یعنی جو قرضہ لینے والا ہے وہ یہ کہے کہ میں پورے 10,000 کو آپ کے علاقے میں نہیں دوں گا, میں آپ کو 9,500 دوں گا, تو جتنا دے رہا ہے اس سے کم وصول کرنے کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی قواعد نہیں. لیکن قرضہ لینے والا یہ کہے کہ میں 10,000 روپے یہاں تمہیں دے رہا ہوں, وہاں اپنے علاقے میں 10,500 وصول کروں گا, تو پھر کوئی بات آ جائے گی. قرضے میں زیادتی کی شرط لگانا, اضافی رقم کی کنڈیشن لگانا یہ اسی میں آ جائے گا, چنانچہ ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور یہی معاملہ اگر ربا کے حوالے سے ربا قرض میں شامل نہ ہوتا ہو, ربا معاملہ میں شامل ہوتا ہو, تب بھی وہی ہو جائے گا کہ اگر ایک من گندم کراچی میں دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک من گندم بدین میں وصول کروں گا تو بالکل صحیح ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ ایک من گندم کراچی میں دے رہا ہوں تو بدین میں تم سے 1.25 من گندم وصول کروں گا, یہ جائز نہیں, یہ ٹھیک نہیں, اس کی اجازت نہیں. یہ معاملہ بنا, مگر معاملے میں اضافی کی شرط رکھی گئی ہے تو اضافی کی شرط جو معاملے میں رکھی جائے تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اگر دو باتیں سامنے آ گئیں تو وہ ربا بن جائے گا. ایک مکیال نہ ہو, مکیال کا مطلب ناپ تول کر دی جانے والی چیز نہ ہو, اگر ویسی چیز ہے تو سود بن جائے گا. اسی طرح سے وزن کے اعتبار سے وہ چیز نہ دی جاتی ہو, نہ بیچی جاتی ہو, نہ خریدی جاتی ہو, اگر وزن کے اعتبار سے بھی خریدی جائے گی تو وہ بھی سود بن جائے گا. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک من یہاں دوں گا اور 1.25 من وہاں وصول کروں گا, یہ گندم وزن والی چیز ہے, وزن کر کے دی اور دی جاتی ہے, چنانچہ یہ سود بن جائے گا. لیکن اگر دینے والا یہ کہے کہ ایک من گندم یہاں دے رہا ہوں, میں 1.25 من گندم وہاں پر وصول کروں گا, تو کوئی حرج نہیں, کمی کی اگر شرط لگا رہا ہے تو کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں. اضافی کی اگر شرط لگا رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ربوی میں جاتا ہے یا قرض ربوی میں جاتا ہے. اگر ان میں سے کہیں پر بھی جا رہا ہوگا تو ربا آ جانے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر ربا نہ بنتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، پھر کوئی قباحت نہیں. تو چاہے اس طرح سے لین دین ہوتا ہو، اور ہوتا ہے اس طرح کا لین دین کہ یہاں اتنا دے دیں پھر وہاں اتنا لے لیں گے، اگر اس طرح کا لین دین ہوتا ہو، اگر مساوی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل صحیح ہوگا. مساوی نہیں ہے تو اگر ایسی صورت میں ناپی اور تولی جانے والی چیز ہے تو ایسی صورت میں پھر اضافی نہیں ہونا چاہیے، کم لے سکتا ہے زیادہ نہیں لے سکتا. اور ناپی اور تولی جانے والی نہیں ہے، گنی جانے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ نقد ہے، نقد کا مطلب یہاں دو اور وہاں لو، یہاں دو اور وہاں لو کا مطلب جسے آن لائن ٹرانسفر ہوتا ہے کہ یہاں پیسے دیے اور وہاں پیسے لے لیے، یہاں 10,000 روپے دیے اور وہاں بینک سے 10,000 روپے نکلوا لیے، اس طرح سے اگر ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ مساوی رقم ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اضافی رقم مانگ رہے ہیں 10,000 کے 10,500 مانگ رہے ہیں تو پھر وہی بات آ جائے گا کہ یہ اشکال ہے. جو پہلے نئے نوٹ اور پرانے نوٹ کے حوالے سے ہماری مثال آئی تھی، وہی بات آ جائے گی کہ پھر یہ اشکال بنتا ہے. بہت ساری پرانی باتیں اس میں شامل ہیں جو مسئلہ ابھی بیان ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اس میں شکال ہے جی، اس میں کوئی شکال نہیں. اگر جن کا دی جانے والی چیز ہے تو ادھار ہے تو اشکال ہے، نقد ہے تو چاہے اضافی بھی مطالبہ کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں. لا یجوز دفع مال الى احد فی بلد، نہیں اس سے پہلے کا ایک مسئلہ، مسئلہ نمبر 17 بھی رہ گیا ہے، پہلے وہ پڑھ لیں. نہیں مسئلہ نمبر 17 ہو گیا، 1017 ہو گیا، آج مسئلہ نمبر 1018 پڑھنا. لا یجوز دفع مال الى احد فی بلد لاخذ ادیہ منہ فی بلد آخر، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو مال دیں اس شخص کے ساتھ کہ دوسرے شہر میں اس سے زیادہ مال میں تم سے واپس لوں گا. ایک من گندم یہاں پر دے رہا ہوں، 1.25 من گندم بدین میں وصول کروں گا، مثلا اس کی اجازت نہیں ہے. اذا کان المطبوع مما یباع بالقید او الوزن، اگر وہ دی جانے والی چیز ایسی ہے کہ جو پیمائش کے تحت دی جا سکتی ہے، جیسے دودھ پیمائش سے دیا جاتا ہے اور زمین پیمائش سے دی جاتی ہے، کپڑا پیمائش سے دیا جاتا ہے، یا وزن سے دی جانے والی چیزوں جیسے گندم ہے یہ وزن سے دی جاتی ہے، کل ہند بدہ بل فرصت ہے، جیسے گندم ہے کچھ علاقوں میں گندم پیمائش سے بھی دیا جا سکتا ہوگا، اس کی پیمائش کیا ہوگی کہ اتنے ڈرم گندم، ڈرموں کے حساب سے گندم کی پیمائش، مگر ہمارے یہاں چونکہ وزن کے حساب سے دیا جاتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، وزن کے حساب سے ہو یا پیمائش کے حساب سے دی جانے والی چیز ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے اگر اضافی کا مطالبہ کر رہا ہے، جیسے گندم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، اگر اس طرح سے اضافی کا مطالبہ کرتا ہے لأنہ من الربا، کیونکہ یہ ربا ہے اس لیے جائز نہیں ہے. ولو اعتدا فی متاعن او قام بعمل بإزاء زیادۃ جادہ، اگر صورت حال ایسی ہو جائے کہ اس معاملے میں یہاں پر کا مطلب کیا ہوا کہ تولی اور بیچی جانے والی چیز ہے، تولی اور تولنے والی چیز اور ناپ تول سے دی جانے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں اضافی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ بھی بات آ گئی نا آپ کے سامنے، اضافی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. مگر اگر ایک صورت حال پیش آ جائے تو اضافی کا مطالبہ کر سکتا ہے، وہ کیا کہ اس چیز کے مقابلے میں ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی وہ دے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک من گندم کے مقابلے میں بدین میں میں تم سے 1.25 من گندم وصول کروں گا، عام حالات میں اجازت نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک من گندم اور یہ ماچس کی ڈبیا، ایک من گندم اور ماچس کی ڈبیا یہ تم لے لو اور 1.25 من گندم وہاں پر وصول کروں گا. اب یہ صحیح ہو گیا، اب اس میں کوئی حرج نہیں، اب اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی سود سے بچنے کا یہ طریقہ کار بتایا گیا. کیونکہ سود میں مبتلا ہو رہے تھے، ایک من کے بدلے میں سوا من وصول کر رہے تھے، یہ سود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا سود سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ملا دی جائے، مالیت والی چیز، چاہے اس کی مالیت بہت چھوٹی بھی ہو، کوئی چیز اس کے ساتھ ملا دی جائے تو کوئی حرج نہیں. اور میں اکثر یہاں پر ایک بات کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں، جو عام طور پر بینک کا سود کھا رہے ہوتے ہیں، جو طریقہ کار مشاہدین نے بتایا، اگر وہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے تو بینک سے ملنے والا جتنا بھی منافع ہوگا وہ سود بن جائے گا. اس لیے کہ ہم تو مشاہد نہیں ہیں، ہم تو حکم پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. لہذا مشتحد کے فتوے کے بغیر اگر بینک سے دیا ہوا منافع حاصل کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ سود بن جائے، سود کہا جائے اس کو. تو ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو سود سمجھ کر اس کو لے رہے ہیں اور سود سمجھ کر اس کو کھا بھی رہے ہیں. اگر کبھی ان کو مسئلہ سمجھایا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ واہ مولانا، آپ نے ادھر سے کان پکڑنے کے بجائے ادھر سے کان پکڑ لیا، بات تو وہی ہو گئی تھی، اور کیا پڑا، خالی ہم خلائی اوپری اوپری ذہنی ذہنی چیز کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ سود جائز ہو گیا. یہ کیسے جائز ہو گیا؟ کوئی عمل تھوڑی کیا ہم نے، فقط ذہنی خلائی فرضی فرضی چیز کی ہم نے، اور آپ نے کہا کہ جائز ہو گیا. ایسے کہنے والے بہت سارے لوگ ان کو یہ منظور ہے کہ وہ سود کھائیں اور سود جیسے پڑے گلاؤں گناہ میں مبتلا ہو جائیں، مگر وہ خلائی اور فرضی چیز ان کو نہیں چاہیے. وہ جو چیز سود ہے تو سود کھائیں گے، مگر جو طریقہ بتایا گیا اس طریقوں کو اختیار کرنے کے تیار نہیں ہے. اچھا، یہ طریقہ جو بتایا ہے یہ طریقہ فقط ایسا نہیں ہے کہ مجتہدین نے طریقہ بتایا، نہیں، اصل میں تو یہ امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مجتہدین مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. جو اکثر میں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا رہا ہوں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہا کہ فرزند رسول میں غلام خریدنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں غلام عام طور پر مارکیٹ میں بکا کرتے تھے. تو امام نے کہا خریدو جاؤ، یعنی کیا کیا سوال کیا ہوا تمہارا؟ کہا فرزند رسول مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا ہے. اب یہ آ گیا مسئلہ کہ کیا جو چیز ہم کسی کو قبضے میں نہیں دے سکتے ایسی کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے؟ ایسی کوئی چیز ہم بیچ سکتے ہیں؟ ہم دوسرے کو قبضہ نہیں دے سکتے. غلام اگر مالک بیچے گا تو مالک کا قبضہ اسے نہیں دے سکے گا، اس سے سپرد نہیں کر سکے گا. اسلام میں ایسی خرید و فروخت جائز ہے کہ جو مالک ہے وہ باقاعدہ اس کے سپرد، خریدار کے سپرد وہ چیز نہ کر سکے، ایسی خرید و فروخت جائز ہے. جیسے مثلا آپ نے یہ مارکیٹ دیکھی ہوگی صدر میں کہ جہاں جانور بیچے جاتے ہیں، مختلف قسم کے پرندے، درندے، سانپ، الا بلا اس قسم کے بہت سارے جانور بیچے جاتے ہیں. تو صدر میں بڑی مارکیٹ ہے اس کی، پوری بلکہ پوری کراچی سے کی مشہور ترین مارکیٹ ہے وہ. ایسی مارکیٹ میں لوگ کبوتر خریدنے بہت جاتے ہیں، کبوتر بھی بہت بک رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب ایک دکاندار کے پاس گیا، ایک کبوتر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 6,000 روپے کا. اوہ ہو، یہ تو بڑا مہنگا بھائی، ایک جوڑا کبوتر کا 6,000 روپے اتنے کا ہے؟ وہاں سے نکلے تھوڑا آگے بڑھے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو کبوتر چاہیے؟ کہ جی ہاں میں آپ کو دے دوں گا. کتنے میں دے؟ کہ میں فقط آپ کو 600 روپے میں دوں. ارے کہاں 6,000 روپے، کہاں 600 روپے؟ اچھا ٹھیک ہے، دکھائیے کہاں پر کبوتر. وہ آسمان میں اڑا. تو اس طرح سے آسمان میں اڑنے والا کبوتر بیچ سکتا کوئی؟ کہا چلو بھائی نیچے اتار کے میرے ہاتھ میں نہ ہوگا، یہ تو نہیں، میں تو میں نہیں کر سکتا. وہ کبوتر جو اڑ رہا ہے وہ 600 روپے. تو جو چیز دوسرے کے سپرد نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، ایسی چیز بیچنا جائز ہے؟ یہ بیچنا جائز نہیں، نہیں دے سکتا، ایسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. تو امام کے پاس اصل میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں بھاگا ہوا غلام خریدنا چاہتا ہوں. اچھا بھاگا ہوا غلام کیوں خریدنا چاہتا ہوں؟ بھاگ گیا ایسے غلام کو خرید کے کیا کرے گا؟ اصل میں یہ کرے گا کہ اس زمانے میں جس طرح سے آج کے زمانے میں لوگ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو کفارہ ہوتا ہے. ایک غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو یہ بڑا آسان تھا ان زمانے میں. 60 مسکین کو کھانا کھلانے سے چیز اتنی قیمت ہوتی تھی, اس سے بھی کم قیمت ایک غلام کی ہے. کون سا غلام؟ جو بھاگا ہوا ہے, جو ہاتھ میں آپ دے سکتے ہیں اس کی قیمت ہے 6,000 روپے, جو آسمان میں اڑ رہا ہے اس کی قیمت ہے 600 روپے. وہ 600 سے کم کر کے 60 روپے بھی کر دے گا آپ کو کہ چلیں 60 روپے میں لے لیں, ایک دفعہ پورا پیچھے سے غائب کر دے گا. تو بھاگے ہوئے غلام کی قیمت بہت کم ہے, لہذا ایسا غلام روزے کے کفارے میں آزاد کرنا بڑا آسان, بڑی آسانی سے. اس لیے آیا ہے مسئلہ کچھ امام نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے, یعنی فرض نے رسول کو راستہ نکالے. لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں ارے مولانا کوئی راستہ نکالیے, آپ لوگوں میں سے بہت ساری ٹیکنیک ہوتی ہے نا, بہت سارے راستے, کوئی راستہ نکالیے کہ یہ چیز جائز ہو جائے, حلال ہو جائے. سائی پونڈ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ نہیں جائز نہیں. کوئی راستہ نکالیے جائز ہو جائے. تو اس نے بھی امام سے آگے کہا فرزند رسول کوئی راستہ نکالیے گے. اچھا ایسا کرو کہ غلام کے ساتھ ساتھ اس سے یہ کہو کہ ایک ماچس کی ڈبیا بھی بیچے, کہ غلام پلس ماچس کی ڈبیا یہ ہے 6,000 روپے, تو تمہارے لیے خریدا جائے گا. غلام کا قبضہ تو میں نہیں دے سکتا, مگر ماچس کی ڈبیا کا قبضہ دے سکتا. اگر ایک کا بھی قبضہ اس نے دے دیا تو بات بالکل صحیح ہو جائے گی. اس طرح سے تمہارے لیے بھاگا ہوا غلام خریدنا بھی جائز ہے. دیکھیے خود امام کا بتایا ہوا طریقہ, جس طرح سے اس خرید و فروخت میں امام نے طریقہ بتایا, وہی طریقہ ربا سے بچنے کے لیے امام نے یہاں پر بتایا. کہ اگر ایک من کے بدلے میں 1.25 من وصول کرنا چاہتے ہیں, امام نے کہا نہیں جائز نہیں ہے, ربا نہیں, ربا ہے یہ. ارے مولا کوئی طریقہ نکالی, کوئی راستہ نکالی. اچھا راستہ, ایک من کے ساتھ ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا. ماچس کی ڈبیا تو زمانے میں نہیں بنتی تھی, یہ میری مثال ہے, وہ میری زبان ہے, امام کے الفاظ نہیں ہے. تو ایک من گندم کے ساتھ کوئی اور چیز ملا دو, پھر اگر اضافے لینا چاہو گے تو کوئی حرج نہیں. اصل شرط یہ تھی کہ اگر ناپی اور تولی جانے والی چیز تھی تو اضافی نہیں کر سکتے, مگر اضافی اگر ملا دیا تو اب کوئی بات نہیں, اب لے سکتے ہیں. وہی وہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. وَلَوْ أَعْتَدَّ مَتَاعًا, اگر دینے والا جو یہ ایک من گندم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دوسری جگہ 1.25 من وصول کروں گا, اگر یہ دینے والا کوئی اور چیز اس کے ساتھ ملا دے متان, اور قام پہ عمل ان پہ عزائز زیادہ دے جاتا, یا کوئی چیز نہ دے اس کے لیے کوئی اور کام کر دے, اس لیے کہ کام بھی اہم ہے. اگر ہم نے اس سے کہا کہ ایک من گندم کے بدلے میں ایک من گندم دینا, مگر میرے کپڑے بھی سی کے دینا, تو وصول ہو جائے گا. اگر جب پیسے وصول نہیں کر رہا مگر کام وصول کر رہا ہے, تو اگر یہی کام یہ والا کرے کہ ایک من گندم اور میں تمہارا کوئی کام کر دوں گا, وہ چاہے سلائی کا کام ہو یا کڑھائی کا کام ہو یا کمپیوٹر کا کام ہو, تمہارا کوئی کام کر دوں گا, تو پھر کوئی حرج نہیں, پھر ایک من کے بدلے میں 1.25 من وہاں پر وہ وصول کر سکتا ہے, پھر کوئی قباحت نہیں. ولا یجوز حفظ زیادت فی المعدود, کل اوراق نقدیت قرضن. اچھا یہی چیز, یہی والا طریقہ کار کہ ایک من گندم کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبیا ملا دی, یا ایک من گندم کے ساتھ کوئی کام کاج ملا دیا, تو 1.25 من وصول کرنا صحیح ہو جاتا. کہتے ہیں یہی والا کام کرنا اگر کوئی ایسے نہ کرے کہ جس میں نہ وہ چیز ناپی جانے والی ہے نہ تولی جانے والی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, گنی جانے والی چیز ہے, گنی جانے والی چیز میں اگر وہ ماچس کی ڈبیا ملا دے تو نہیں چلے گا, پھر یہ کام نہیں چلے گا, پھر یہ کلیا نہیں چلے گا. یہ کلیا کہاں چلتا ہے, ناپی جانے والی چیز میں یا تولی جانے والی چیز میں, وہاں یہ کلیا چلتا ہے. لیکن اگر وہ چیز گن کر دی جانے والی ہے, اس میں اگر ماچس کی ڈبیا ملا ہے تو نہیں چلے گا. لہذا گن کر دی جانے والی اس طرح سے جو چیز دی جاتی ہے اور وہ قرضے کے طور پر دی جاتی ہے, دیکھیے اب یہ معاملہ نہیں رہا, اب یہ قرضہ ہو گیا کہ میں اتنا دے رہا ہوں, 10,000 دے رہا ہوں اور 10,000 وصول کروں گا. اب اگر کوئی کہہ کے 10,000 دے رہا ہوں اور 10,500 وصول کروں گا, یہ لو ماچس کی ڈبیا بھی ساتھ, نہیں چلے گا, گزارا نہیں. تو اب گن کر دی جانے والی چیز میں کیا ہوگا کہ اگر قرضہ دے رہا ہے تو جتنا دے رہا ہے اتنا وصول کرنا پڑے گا. ہم اگر یہی کام یہ نقد کے طور پر کرے کہ 10,000, 10,500 لو اور 10,000 دے دو, ساڑھے دس ہزار پرانے نوٹ لو اور دس ہزار نئے نوٹ دے دو تو کوئی حرج نہیں. گنی جانے والی چیز میں اگر یہ معاملہ نقد کا ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر ادھار کا ہو گیا تو پھر اس میں اشکال ہو جائے گا. وجہ ذالک بیع, یہ والی چیز بیع میں کرنا جائز ہے. بیع میں کرنا جائز ہے کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی چیز ملائے بغیر بھی کرنا جائز ہے. آپ دس ہزار کے بدلے میں, بلکہ ساڑھے دس ہزار کے بدلے میں دس ہزار لے رہے ہیں اور وہ دس ہزار کے بدلے میں ساڑھے دس ہزار وصول کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, دونوں طرف سے معاملہ صحیح ہے. الا فی البیع نفیتن, سوائے یہ کہ اگر وہ ادھار والی بیع ہو جائے مع الاتحاد فی الجنس, اور دونوں کی جنس بھی ایک ہی ہو, روپے کے مقابلے میں روپیہ ہو, یعنی پاکستانی روپے کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ یا ڈالر کے مقابلے میں ڈالر ہو, تو پھر ایسی صورت میں اشکال ہے. فإن جوازہ محل اشکال کما مر فی محل لی, یہاں پر اشکال آ جائے گا جس طرح کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی تھی. اگر نقد یہ معاملہ کر رہے ہیں تو بالکل صحیح, ادھار یہ والا معاملہ کرنے جائیں گے تو ایسی صورت میں اشکال ہے. ایک سلوات بنے محمد والا. مسئلہ نمبر 1019, قرضہ دینے میں ہم نے کہا کہ قرضہ دینے والی چیزیں یا تو مثلی ہوں گی یا قیمی ہوں گی. مثلی کا مطلب اس جیسی چیز مارکیٹ میں اور بالکل ملتی ہے, یہ ہوگا مثلی. قیمی کا مطلب بالکل ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی اس کی قیمت ہی واپس ہمیں لوٹانا پڑے گا. اگر فرض کیجیے قرضہ دی جانے والی چیز مثلی ہے تو جو اس کی خصوصیات ہے, اس سکے کی مثلا جو خصوصیات ہے, ان تمام خصوصیات والا سکہ ہی واپس کرنا پڑے گا. اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ 24 کیرٹ کا سکہ ہے تو 24 کیرٹ واپس کرنا پڑے گا. اس کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ خاص کمپنی کا بنا ہوا ہے, اس کی خاص کمپنی کا واپس کرنا پڑے گا. یعنی وہ ساری خصوصیات کی جس کی وجہ سے قیمتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, جیسا وصول کیا ہے بالکل ویسا کا ویسا دینا پڑے گا. ایک بات جی, آپ کا سوال ذرا بعد میں, اس لیے کہ ٹائم ضائع ہو جائے گا ہمارا. المال المقترض ان کان مثلیا کدراہم والدنانیر والہندۃ والشعیر کان وفاہ وعدہ بإعطاء ما یماثلہ فی الصفات من جنسہ. کہتے ہیں کہ جو چیز بھی قرضے میں دی گئی ہے اگر وہ مثلی ہے, جیسے پرانے زمانے میں درہم اور دینار یہ مثلی ہوتے تھے, جیسے آج کے زمانے میں بھی سکے سب ایک جیسے ہوتے ہیں, نوٹ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ سارا مثلی کہلائے گا. اسی طرح سے گندم ہے, جو ہے, یہ سب کا سب مثلی ہے. تو اب یہ جن خصوصیات کی چیز ہم نے لی ہے انہیں خصوصیات کی چیزیں بالکل ویسی چیز ہمیں واپس کرنی ہے. بے ایتائے ماں یوماسل ہو کس صفات, ہم اس کو واپس کریں گے انہیں صفات والی چیزوں کے کوپیشن رکھتے ہوئے جن صفات والی چیزوں کو ہم نے لیا تھا. من جن سے سواؤن ابقا علی سعرہی الذی کان لہ بقی الاقتراض ام ترقا ام تنزل. یہاں تک کا مسئلہ تو پہلے بھی گزر چکا تھا کہ انہیں خصوصیات والی چیز ہم واپس لیں گے. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اس دوران میں اس چیز کی قیمت بہت بڑھ گئی ہو یا اس چیز کی قیمت بہت کم ہو گئی, تو پھر کیا بنے گا؟ جیسے فرض کیجئے کہ روپیہ بذات خود ہے, روپیہ اس کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں گرتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. فرض کیجئے کہ کسی نے آج سے 5 برس پہلے کسی سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا اور آج 5 برس کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ واپس کرنا چاہتا ہے, تو 5 برس کے دوران میں روپے کی قیمت کافی گر گئی ہے. آج سے 4 سال پہلے روپیہ $1 میں 60 روپے آتے تھے, آج $1 میں 90 روپے آتے ہیں. پہلے $1 میں 60 روپے آتے تھے, اب $1 میں 90 روپے آتے ہیں. یعنی اس زمانے میں اگر وہ روپیہ خریدنے جاتا, روپے سے ڈالر خریدنے جاتا, تو ساٹھ ہزار روپے میں $1000 اس کو مل جاتے. آج سے 5 برس پہلے اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا, اب اگر 1 لاکھ کے بجائے ہم چونکہ ڈالر کی مثال پیش کر رہے ہیں, تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ اس کے پاس مثلاً 60,000 روپیہ تھا, تو 60,000 روپے میں وہ $1,000 خرید سکتا تھا جب اس نے 5 سال پہلے قرضہ دیا تھا. 5 سال کے بعد آج اگر وہ 60,000 واپس کرتا ہے اور یہ مارکیٹ میں جاتا ہے ڈالر خریدنے کے لیے, تو اب اسے $1,000 نہیں ملیں گے, اب اس کے اسے بمشکل تمام $700 ملیں گے. تو روپیہ تو نیچے گر گیا, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں جو پہلے $1,000 تھے یا $1,000 کی مالیت کے روپے تھے, یہ مالیت اب گھٹ کے $700 کی ہو گئی, اس کی قیمت گھٹ گئی اتنی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ 5 سال کے بعد جب واپس کرے گا تو یہ 60,000 روپے واپس کرے گا یا $1,000 کے حساب سے جو اس کی قیمت گھٹی ہے اس قیمت کو بڑھا کے واپس کرے گا. بڑھا کر واپس کرنے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 90,000 اس کو واپس کرنا چاہیے, 60,000 نہیں. تو یہ 60,000 واپس کرے گا یا 90,000 واپس کرے گا؟ جواب اس کا ہی کہ 60,000 واپس کرے گا, اس سے زیادہ واپس نہیں کرے گا. کچھ بزرگ حضرات ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, بزرگ کا مطلب ہے کہ اب ان کی عمر 80 برس کی ہے, کبھی کبھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو اگر بزرگ کی عمر 80 برس ہے تو بیوی کی عمر 75 برس سمجھ لیں آپ. اب یہ اپنے سارے مسئلے حل کرنے آ رہے ہیں سال بہ سال زندگی کے, کہ ہم نے اتنی نمازیں چھوڑی تھی, اپنے اتنے روزے چھوڑے تھے, یہ تھا وہ تھا, ہم اپنا سارا قرض اتار دینا چاہتے ہیں, سب ساری ذمہ داریاں ختم کر دینا چاہتے ہیں, سارا خون دے دینا چاہتے ہیں. پھر درمیان میں ان کو یہ بات بھی یاد آ گئی کہ ہم نے اب تک اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا. اچھا تمہاری بیوی کا مہر کتنا تھا؟ 25 روپے. او 60 برس پہلے 25 روپے کا تو بہت اچھا سونا آتا تھا, مہر کتنا تھا؟ 25 روپے. تو اب فوراً بیوی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ 25 روپے دیں گے؟ اس زمانے میں 25 روپے تو ایک 25 روپے میں تو ایک تولہ سونا آتا تھا, یا آج ایک تولے کی جو قیمت ہے وہ دیں گے؟ ایک تولے کی قیمت کتنی ہے؟ 58,000 روپے. آج یہ مجھے 25 روپے دیں گے یا 58,000 روپے دیں گے؟ جواب یہ اس کا ہے کہ 25 روپے دیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں دیں گے. تو وہ بڑی بھی بہت ناراض ہو جاتی ہیں بیچاری, بگڑ جاتی ہیں, ارے مولانا 25 روپے کا تو آج ایک آئس کریم نہیں آتی, اب وہی 25 روپے آپ دلوا رہے ہیں واپس. مگر کیا کیا جائے, مالیت جس انداز کی جاتی ہوتی ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور اسی لیے کچھ ادارے والوں نے ان رکو حکموں کے چکروں کو ختم کر دیا ہے, انہوں نے سیدھا 5 تولے کی اسٹمپ لگانا شروع کر دیا. 5 تولہ مہر کتنی ہے؟ 5 تولہ سونا. اب 5 تولے میں تو شاید 50 برس وہاں لوٹائیں گے, 50 برس کے بعد لوٹائیں گے تو 5 لاکھ روپے کا ہو جائے گا, ابھی ہو سکتا ہے 2 لاکھ روپے کا ہو, اس کے بعد وہ 5 لاکھ روپے. تو جتنا تاخیر کرتے جائیں گے اتنے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. تو قرضے میں بھی جتنا قرضہ لیا ہوتا ہے, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہیں خصوصیات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے, مگر اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں اوپر نیچے چلی گئی ہیں تو نہ اس کا نقصان قرضہ لینے والا اٹھائے گا اور نہ ہی اس کا فائدہ قرضہ دینے والا اٹھائے گا, نہ یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ نقصان. جیسی جتنی چیز دی تھی ویسی اتنی چیز واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی, اس سے زیادہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سباؤن اب کا اعلیٰ رہی لذیذ کا لہو مقصد اختراض. اب جب وہ واپس کرنے جا رہا ہے تو چاہے اس کی قیمت اتنی کی اتنی باقی ہے جتنی قرضہ دیتے وقت باقی تھی, تب بھی کوئی عرضی تو مسئلہ ہی نہیں کوئی, ام ترقا, یا اس کی قیمت ترقی کر چکی ہے اوپر جا چکی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, تب بھی قرضہ لینے والا اتنے ہی پیسے لوٹائے گا جتنے پیسے اس نے دیے تھے. ام تنزلا, یا اس کی قیمت نیچے چلی گئی, تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے قرضہ لینے والے کو نقصان ہو جائے. نقصان کیسے ہو جائے؟ جیسے فرض کیجیے کہ ہم نے کہا کہ روپیہ 4 سال پہلے 60 روپے کا $1 تھا, آج 90 روپے کا $1 ہو گیا. تو لوگوں نے اب یہ کام کرنا بھی شروع کر دیا کہ قرضہ روپے میں نہیں دے رہے ہیں, قرضہ ڈالر میں دے رہے ہیں. تو جب قرضہ لیا تھا, اگر فرض کیجیے کسی نے $1,000 قرضہ لیا ہوتا 5 سال پہلے, تو 5 سال پہلے جب وہ قرضہ واپس کرتا تو فقط گویا 60,000 روپے واپس کرتا, پانچ سال تک اس نے پیسہ واپس نہیں کیا، آج واپس کرنے جا رہا ہے، تو واپس تو وہ ایک ہزار ہی کرے گا، مگر ایک ہزار ڈالر کے اس وقت روپے بنتے ہیں 90,000، تو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا نقصان قرضہ اٹھانے والا اٹھائے گا، چنانچہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو بھی قرضہ لینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کی قیمت کم ہو جائے تب بھی قرضہ لینے والے کا نقصان ہوا تو اس نقصان کو بہرحال پورا کرے گا، نہ قرضہ لینے والے کے فائدے کو دیکھیں گے، نہ دینے والے کے فائدے کو دیکھیں گے، نہ ان دونوں کے نقصان کو دیکھیں گے، ہم تو دیکھیں گے کہ جتنی چیز دی ہے بالکل اتنی ہی چیز واپس کرنی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جی ہاں، سوال ان کا اچھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایک چیز گن کے دی جاتی ہے، دوسرے علاقے میں ناپ تول کے دی جاتی ہے، جیسے فرض کیجئے کہ انڈے آپ یہاں خریدنے جائیں تو آپ کو گن کے دیے جائیں گے، لیکن ایران میں اگر آپ انڈے خریدنے جائیں تو وہاں تول کے دیے جاتے ہیں، چیز وہی ہے، ایک جگہ گن کے دی جا رہی ہے، دوسرے کا وزن کے ذریعے سے تول کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، تو کیا اس کا پیمانہ رہے گا؟ پیمانہ اس کا یہ رہے گا، معیار اس کا یہ ہوگا کہ آپ جس علاقے میں قرضہ لے رہے ہیں یا آپ جس علاقے میں خرید و فروخت کر رہے ہیں اس علاقے میں جو طریقہ کار رائج ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا. انڈے یہاں پر گن کے دیے جاتے ہیں، لہٰذا گنے ہوئے رابطے گنے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جائے گا. ایران میں وزن کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں تو وہاں وزن کے اعتبار کو پیش نظر رکھا جائے گا، جس علاقے میں جو معاملہ ہوگا اس علاقے کے اعتبار سے پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا. اگر نقد معاملہ ہو رہا ہو، آن لائن انڈے کی وہ ہو رہی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. جی جی کس طرح کی مسالے؟ مصالحت اگر کم پہ کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ڈالر کی تو مثال بیچ میں بلا وجہ آ گئی، اصل میں تو یہ تھا کہ 60,000 دیا تھا، لہذا 60,000 ہی دینا اس کی ذمہ داری ہے، 90,000 دینا اس کی ذمہ داری ہی نہیں، لیکن 90,000 کے بجائے وہ 80,000 خود دے رہا ہے اپنی طرف سے دے رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں. هذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، بل المخرج ان يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو. اچھا، اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ $1,000 لیا تھا تو $1,000 وصول کرنا ہے، تو یہ تو بالکل اپنے قرضے کی ادائیگی کے معیار پر بالکل پورا ہوتا ہے، کہیں سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ڈالر کی قیمت کم ہوئی یا ڈالر کی قیمت زیادہ ہوئی اس سے کوئی غرض ہی نہیں، ہم نے 50,000 روپئے کسی سے قرضہ لیا تھا وہی 50,000 روپئے اس کو دے دیا تو کہیں سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ہماری جانب سے کوئی کمی بیشی کہیں پر بھی نہیں ہوئی، یعنی قرضے کی ادائیگی ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے کر دی، یہ سمجھا گیا. جب قرضے کی ادائیگی ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے کر دی تو دونوں میں سے کسی کی رضامندی کو پیش نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی قرضہ دینے والا اگر یہ کہے کہ بھائی آپ اتنے سال کے بعد واپس کر رہے ہیں، اب تو سونا کہاں سے کہاں چلا گیا، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، اب آپ 50,000 واپس کر رہے ہیں تو 50,000 کی کوئی ویلیو نہیں رہی، آپ 50,000 نہیں 1,00,000 واپس کریں، یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، آپس میں ایک دوسرے کو راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 50,000 لیے تھے اور 50,000 روپئے ہی واپس کر رہا ہے تو آپس میں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راضی ہو کہ نہ ہو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ کہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ 50,000 آپ مجھ سے لے کے گئے تھے، اس زمانے میں 50,000 کے $1,000 آتے تھے، آپ ایسا کیجئے کہ 50,000 لے جائیے مجھے $1,000 لا کے دے دیجئے، اگر سامنے والا ایسا کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر قرضہ دینے والا اس بات پر راضی ہو جائے, اچھا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, راضی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں رضامندی کی ضرورت پڑے گی, یہاں ایک دوسرے کی رضامندی کو دیکھنا ضروری ہو جائے گا. اگر روپے کے مقابلے میں وہ ڈالر مانگ رہا ہے, روپے کے مقابلے میں وہ سونا مانگ رہا ہے, یا سونے کے مقابلے میں وہ روپیہ مانگ رہا ہے, جو چیز دی تھی اسی چیز کو وہ قبول نہیں کر رہا, یا قرضہ لینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہی چیز میں نہیں لا کے دے سکتا آپ کو, تو آپ اس کے بدلے دوسری چیز لے لیجیے. میں نے آپ سے دبئی میں مثلا درہم لیے تھے, مگر اب دبئی درہم لینے کون جائے گا, تو میں آپ کو یہیں پر روپے دے دیتا ہوں. لہٰذا درہم کے مقابلے میں روپے دے دیتا ہے, ایک کے مقابلے میں دوسری چیز دے رہا ہے, تو پھر یہاں دونوں کی رضامندی ضروری ہے. یہ دونوں اگر راضی ہوں گے تو اس طرح سے قرضے کی وصولی ہو سکتی ہے, اور اگر دونوں سے کوئی فریق بھی راضی نہیں ہے, ایک فریق بھی راضی نہیں ہے, تو ایسی ضرورت میں یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. پھر جو لیا تھا وہی اسی انداز سے واپس کرنا پڑے گا. یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے 50,000 لیا تھا اور 50,000 واپس کر رہے ہیں, یہ تو بالکل ٹھیک طریقے سے قرضے کی ادائیگی ہو گئی. اس میں سے دونوں میں سے کسی کی رضامندی ہو یا نہ ہو, یہ بالکل ٹھیک اس نے ادائیگی کر دی. فللمقرض ان یطالب المقترض بہ, اور جو قرضہ دینے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے مجھ سے 50,000 لیا تھا تو 50,000 واپس کرو, یا $1,000 لیا تھا تو $1,000 واپس کرو, میں روپے کو نہیں لوں گا. اب اگر اس چیز کی قیمت کم ہو گئی ہو یا بڑھ گئی ہو, جو قرضہ دینے والے کے مفاد میں جا رہا ہوگا وہ اس حساب سے مطالبہ کرے گا. لہٰذا اگر اس نے فرض کیجیے کہ ڈالر دیا تھا تو ڈالر قرضے میں واپس مانگ رہا ہے, تو اس کو یہ حق ہے کہ وہی چیز مانگ سکتا ہے, اسی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے. لہٰذا قرضہ لینے والا نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے جب قرضہ دیا تھا ڈالر میں تو اس وقت تو ہم نے $1,000 کے 60,000 روپے وصول کیے تھے, اب اگر ہم وہی ڈالر آپ کو دے دیں گے تو ہمیں 90,000 دینا پڑیں گے. قرضہ لینے والا کوئی بھی دلیل پیش کرے اس کی دلیل قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے $1,000 لیا تھا تو $1,000 واپس کرنا ذمہ داری ہے. یہی معاملہ الٹے طریقے سے بھی, اگر فرض کیجیے کہ قرضہ واپس لوٹانے والا 60,000 واپس کر رہا ہے اور قرضہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ 60,000 کے اب مجھے $1,000 تھوڑے ملیں گے, اب مجھے نہیں چاہیے 60,000, آپ مجھے وہی جو اس زمانے میں $1,000 ملتے تھے $1,000 لا کے دیں, تو منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے آپ سے 60,000 لیے تھے, میں آپ کو 60,000 ہی واپس کروں گا, اس سے آگے پیچھے میں واپس نہیں کروں. تو جب اسی چیز کی واپسی کا معاملہ ہو تو جو چیز اسی انداز سے واپس کر رہا ہو اس کی بات زیادہ مانی جائے گی, چاہے وہ قرضہ لینے والا ہو یا دینے والا ہو, کیونکہ اسی انداز کی چیز کو لوٹائی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں قرضہ دینے والے کو نقصان ہو رہا ہو یا لینے والے کو نقصان ہو رہا ہو, دونوں میں سے کسی کی بات نہیں سنی جائے گی جب وہی چیز لوٹائی جا رہی ہے. وَلَوْ تَرَقَّى سَعْرُهُ عَمَّا أَخَذَهُ بِكَثِيرٍ, چاہے قیمتیں بہت اوپر نیچے ہو چکی ہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا ہے, تب بھی اگر وہی چیز لوٹائی جا رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. كَمَا أَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَوْ أَعْطَاهُ لِلْمُقْرِضِ لَيْسَ لَهُ الْإِمْتِنَاعُ وَلَوْ تَنَزَّلَ بِكَثِيرٍ, دونوں طرف کی بات بتا رہے ہیں, جو قرضہ دینے والا ہے اس کے مفاد میں جا رہی ہو تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی, قرضہ لینے والا ہے اس کے مفاد میں جا رہی ہے تو اس کی بات بھی نہیں سنی جائے گی. اصل چیز کو دیکھا جائے گی کہ اصل چیز کیا دی تھی, اگر ڈالر دیا تھا تو ڈالر واپسی کا مطالبہ رکھتا ہے, روپیہ دیا تھا تو روپیہ واپسی کا مطالبہ رکھتا ہے, اسی طرح سے اگر سونا دیا تھا تو اسی طرح کا سونا واپس مطالبہ کر سکتا ہے. چنانچہ دوسرے فریق کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب اس کی قیمت تو بہت اوپر چلی گئی ہے, یا قرضہ دینے والے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب اس کی قیمت تو بہت نیچے چلی گئی ہے, یہ کہنے کا حق نہیں ہے. جو چیز دی ہے وہ چیز اگر واپس لوٹائی جا رہی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے پورا اپنا قرضہ دیانتداری سے واپس لوٹا دیا. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.